Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رمضان 2019 کا آج 12واں بیان ہے. یہ بچے کو یاد ہو گیا ماشاءاللہ. کل ہم نے سورہ ہود پڑھی تھی. چونکہ سورہ توبہ کو ہم نے ذرا زیادہ ڈیٹیل میں بیان کیا تو کچھ صورتیں پچھلی رہ گئیں. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے میں جو پیغمبر آئے تھے ان کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے, تو میں اس کا جلدی جلدی تھوڑا سا خاکہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ وہ تمام پیغمبروں کی دعوت اور ان کی قوم کا جواب آپ کے سامنے سے ایک دفعہ گزر جائے. آپ کو میں نے پیغمبروں کی ترتیب بتائی تھی, سب سے پہلے آدم علیہ السلام, شیس علیہ السلام, پھر کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام. تو نوح علیہ السلام کا شمار بھی قدیم پیغمبروں میں ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں, صاف صاف بتا رہا ہوں کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو, ود سوا یعوق اور نصر, یہ پانچ بت تھے جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے. اور یہ بتوں کا پس منظر یہ تھا کہ کوئی بزرگ تھے, بڑے اللہ والے لوگ تھے جو ہر وقت اللہ اللہ کیا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے عقیدت میں ان کے مجسمے بنا لیے, جیسے لوگ بناتے ہیں نا بڑی شخصیتوں کے. اسلام میں مجسمے بنانا حرام ہے. یہ جو آج کل رکھے ہوئے ہوتے ہیں کپڑوں کی دکان پہ مجسمے, ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں, بہت شدید وعید ہے, چہرہ اڑا دیں اس کا. بھئی آپ نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو شکل دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ چہرہ اڑا دیں پھر بے شک ٹھیک ہے, یا چہرہ مسخ کر دیں, ایسے ناریل جیسا گول سر اوپر رکھا ہوا, اولا کے آنکھ ناک کان نہ بنا ہوا ہو. تو پانچ بت تھے جو اصل میں بزرگ تھے, تو ان کی یادگاروں کے طور پر انہوں نے بت بنا لیے. تو شروع میں تو صرف یہ یادگاریں تھیں, آہستہ آہستہ ان کی عبادت بھی شروع ہو گئی. پھر یہ نظریہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو بھی اختیارات دیے. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات نہیں دیے. تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے تھے کہ توہین, کہ یہ شخص پیغمبر کی کیا کر رہا ہے, توہین. یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبر بھی اس جیسے ہیں, معاذ اللہ, جیسے اس کو اختیار نہیں ہے تو پیغمبر کو بھی اختیار نہیں. تو یاد رکھو سب شرک جب بھی شروع ہوا ہے نا تو یہیں سے شروع ہوا ہے کہ اللہ نے, یار آواز صحیح نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا, اس کو تھوڑا سا بڑھائیں یار, کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو, اپنے نیک لوگوں کو اختیارات دیے ہیں, اولاد ہے, بارش ہے, ہم ان سے بھی مانگ سکتے ہیں. تو پیغمبر کو جو مقام اور فضیلت حاصل ہے وہ اختیارات کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس لیے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. دیکھو امریکہ کا سفیر یہاں پر آئے گا تو اس کی ایک ویلیو ہوگی نا, اس لیے تھوڑی کہ وہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے, فیصلہ وہ نہیں کرے گا, فیصلہ تو حکومت کرے گی, لیکن اس کی کوئی عزت کیوں دی جائے گی؟ بھائی امریکہ کا سفیر ہے, اس کی توہین امریکہ کی توہین سمجھی جائے گی. جتنا بڑا ملک ہوگا اس کے سفیر کی عزت بھی اتنی ہی زیادہ. تو اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کے سفیر کی ویلیو بھی سب سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالی نے یہ مقام دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو انہوں نے پانچ بتوں کی عبادت شروع کر دی. عبادت کا مطلب ان سے مانگنا, کہ یہ دیتے ہیں اللہ کے دینے سے دیتے ہیں، عطائی، وہ عطائی اور ذاتی کا فرق میں ڈال کے نا، کہ یہ عطائی ہے، ان کے پاس اللہ کا عطا کردہ بہت کچھ ہے، تو یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں لوگوں کو. تو پہلی دفعہ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر تھے جو دنیا میں شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے، اس سے پہلے لوگوں میں شرک نہیں تھا، بدعملی تھی، بدعملی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پیغمبر آتے تھے، لیکن شرک کو ختم کرنے کے لیے جو پہلے پیغمبر دنیا میں آئے، بھائی ایک بندہ نا یہاں آ کے بیٹھ جایا کرے، دیکھتا رہے ٹونٹ آپی پاں جب بول رہا ہے اس کو سیٹنگ پہ لے آئے. تو وہ بیچارہ وہ کیمرہ بھی سنبھال رہا ہے، وہ بٹن کسی اور کے حوالے کر دینا، اور جس کے حوالے بٹن ہو خود اس پہ بھی ایک بٹن لگا ہوا ہو اس کو سیٹ کرنے کے لیے. تو پانچ جو حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور قرآن کے مطابق 950 سال نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنی جو خاندانی پرمپرائیں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہ بھی ہمارے باپ دادا کا نظام، ہمارا کلچر اس کو قبول نہیں کرتا. ایکچولی معذرت کے ساتھ، یہ جو میں شادیوں پہ رٹے لگاتا رہتا ہوں نا، اس کو بھی پتا ہے آپ کیوں قبول نہیں کرتے، کہ ہمارا کلچر قبول نہیں کرتا. دلائل کی دنیا میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، طنز بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بس کلچر قبول نہیں کرتا. تو ساری فساد کہاں سے آتا ہے؟ اچھائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں، لیکن برائیاں بھی کلچر سے آتی ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کلچر کی اچھی چیزیں ہیں ان کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے، جو بری چیزیں ہیں. اب دیکھو آج ایک ہندو لڑکی، پھر ماشاءاللہ میسج آیا، کسی نے مجھے عثمان بھائی نے رابطہ کرایا کہ انڈیا میں ایک ہندو ہے مسلمان ہوئی ہے گھر کے اندر، میں سمجھا تو کوئی آدمی ہے. تو میں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس کو، واٹس ایپ پہ اس کو میسج بھیجے، وہ چھپ کے روزے رکھ رہا ہے، چھپ کے نمازیں پڑھ رہا ہے، سارا گھرانہ ہندو. بعد میں اس نے بتایا کہ میں لڑکی ہوں. عورت کے لیے، ایک لڑکی کے لیے کتنا مشکل کام ہے اپنے خاندان سے بغاوت کرنا. تو کیسے ہمت دی اللہ نے، لیکن چھپ کے روزے اور چھپ کے نمازیں، چاروں طرف ماحول ساتھ نہیں دے رہا، لیکن بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی ہم ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو کیوں پوجیں، یہ کیا لگتے ہیں ہمارے، یہ کیا لگتا ہے ہمارے. عجیب بات ہے، آپ کو کوئی آپ کے گھریلو معاملات میں دخل اندازی دے، آپ کو برا لگے گا نا. کوئی بندہ آئے جو آپ کا بڑا دوست ہو، کہے اور بھائی بتاؤ بھابھی آج کل تمہارے ساتھ سیٹ چل رہی ہے، آپ بولیں گے کہ تو میرا کیا لگتا ہے بھائی، یا تو میں نے تیرے ساتھ شیئر کیا ہو اپنے گھریلو معاملات، پھر تو مجھ سے پوچھے تو ٹھیک ہے، تو خام خام آگے پوچھ رہا ہے بھابھی واپس آ گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے بھائی تو میرا کیا لگتا ہے جو تم اس سے اتنی ڈیٹیل میں پوچھ رہا ہے. تو ایک انسان اس سے کے سامنے آدمی اپنے گھریلو حالات شیئر نہیں کرتا، اور اگر وہ خود سے دلچسپی لے تو غصہ ہو جاتا ہے. تو انسان کی تو پھر بھی ایک ویلیو ہے. تو جن بتوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ تو انسان سے بھی کم ہے، ان کے سامنے اپنے سارے راز فاش کر دینا کہ میں نے یہ کیا تھا، بھگوان میرا یہ معاف کروا دو، میرے آج کل پیسے نہیں ہیں جیب میں، پیسے دلوا دو، تو ساری اپنی ذاتی پرسنل باتیں اس کے ساتھ شیئر کرنا، یہ تو میرے بھائی اور بھی زیادہ غلط بات ہے نا، بہت ہی بری بات. آپ بھگوان سے بولا کرو تو میرا کیا لگتا ہے بھائی، جو میں تجھے اپنے دکھڑے سناؤں، تو لگتا کیا ہے ہیں بھائی، تجھے تو کمپنی نے بنایا ہے. بس زیادہ نہیں بولوں گا میں. وہ ایک اور ہندو کا فون آ رہا ہے، وہ ہندو ہی ہے، وہ کہہ رہے یار آپ مذاق اڑاتے ہو ہندو مذہب کا. میں نے مذاق تو نہیں اڑایا بھائی کبھی. خیر، تو اللہ ہدایت دے، عقل سلیم عطا فرمائے. تو نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے، 40-50 سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، 40-50. اور دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن میں بھی گیا رات کو بھی گیا. اور کیا ہو گیا تھا کہ دیکھ کے نا آنکھوں میں کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے تھے لوگ. اس وقت عمریں لمبی ہوتی تھیں لوگوں کی، قد بھی بڑے لمبے ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا قد 60 گز تھا. 60 گز کتنا ہوگا بھائی، یہاں سے وضو خانے تک پاؤں کتنے بڑے بڑے ہوں گے بھائی، آنکھیں بہت، اللہ نے قد دیے تھے پہلے لوگوں کو. گھستے گھستے اتنے سے ہو گئے. اس زمانے میں تو بچے اتنے بڑے پیدا ہوتے تھے, بلکہ اس سے بھی بڑے بچے پیدا ہوتے ہوں گے. میں سوچتا ہوں اس زمانے کا انسان ہم لوگوں کو دیکھ لے, جیب میں ڈال کے چلا جائے گا. بولے گا یہ کیا ہو یار, تم لوگ ہو کیا, اور فن خانی ایسے ہے, محلے کے دادا ایسے بنے ہوئے ہوں گے, تو چونٹیاں ہیں ہم لوگ تو ان کے مقابلے میں. تو عمریں بھی لمبی تھیں اور قد بھی لمبے تھے, ہوتے ہوتے اتنے اتنے سے رہ گئے ہم لوگ. اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ اگر سب چائنیز بن گئے فیوچر میں جا کے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ چائنیز اتنے چھوٹے چھوٹے, تھائی لینڈ کے لوگ نا, ہم لوگ جب تھائی لینڈ میں لفٹ میں سوار ہوتے تھے تو لفٹ پہ لکھا ہوتا تھا 10 آدمیوں کی جگہ ہے, تو ہم بھی 5 ہی آتے تھے کہ لفٹ کا سائرن بجنا شروع ہو جاتا تھا. ہم حیران ہوتے, آواز صاف آ رہی ہے آپ لوگوں کو, ہم حیران ہوتے کہ یار جگہ تو 10 آدمیوں کی ہے, 5 کے بعد ہی یہ سائرن بجنا شروع. تو ایک دن کسی نے بتایا یہ 5 تھائی لینڈ کے لوگوں کی ہے, انڈین پاکستانی کے 5 نہیں ہیں, وہ اتنے اتنے سے ہوتے ہیں نا. تو ان کے حساب سے 5 آدمی رکھے ہوئے, 10 آدمی رکھے ہوئے انہوں نے, تو ہم لوگ والے 5 بھی کافی ہیں. تو اگر کوئی لاہور کا چلا گیا تو وہ 1-2 ہی کافی ہو جائے گا. تو نوح علیہ السلام نے دن میں بھی پکارا, رات کو بھی پکارا, ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نفرتیں کم ہونے کے بجائے بڑھتی گئیں, کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے نا. آج درس قرآن کرو, اس کے بعد افطاری کی دعوت کرو تو دیکھو کتنے لوگ آئیں گے, چائے پلاؤ تو دیکھو کتنے, فری میں کرو نہیں آتے لوگ. ہر چیز میں لوگوں کو پیسہ چاہیے, کھانا پینا چاہیے. تو کیونکہ پیسے نہیں دے رہے تھے تو لوگوں کو آپ کی دعوت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بالآخر ایک وقت آیا, اب میں تھوڑے سے وہ کلام پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تعبدو الا اللہ, آواز گونج رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, پتہ نہیں آپ لوگ کو کیسے, اس کو ذرا کنٹرول کریں بھائی آواز کو. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. غلامی صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. دعا صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. ان بزرگوں سے مت مانگو. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم, دردناک عذاب کا خطرہ ہے, دردناک عذاب کا. فقال الملأ الذین کفروا من قومه, قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے, سرداروں نے کہا, جو اپر لیول لوگ تھے نا, دولت مند وڈیرے اس ٹائپ کے لوگوں نے کہا, ما نراک الا بشرا مثلنا, آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو, آپ تو ہماری طرح کے انسان ہو. ہر پیغمبر کو یہ تانا ملا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو, تو کبھی بھی اللہ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ ان سے کہہ دے نہیں میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں, بلکہ مجھے کچھ الگ سے طاقتیں ملی ہیں, ایسا کبھی بھی نہیں. ہر پیغمبر نے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں ہیں بھائی, اور ہم نے کب کہا کہ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. ہماری دعوت کو فوکس کرو کہ ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یہ مت دیکھو کہ دعوت دینے والا انسان ہے یا فرشتہ ہے. بہت مشکل ہے بھائی, بات کو دیکھو کہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ اس کو بھائی کہاں گئے وہ نہیں سیٹ ہوا. نہیں نہیں نہیں, اتنی آواز گونج رہی ہے میرے کان خراب ہو رہے ہیں. ہوں آواز آ رہی ہے نا, اب کچھ بہتر ہو گیا. تو دعوت کو دیکھو کہ دعوت صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ما نراک الا بشرا مثلنا, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری طرح کے انسان, کھاتے ہو پیتے ہو, بیمار بھی ہوتے ہو, دوا کی بھی ضرورت. اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ بننے کے لیے کوئی ٹیکنیکل قسم کی چیزیں ہونی چاہیے آپ کے پاس. نارمل آدمی بزرگ, جب پیغمبر نہیں بن سکتا تو اب لوگ کہتے ہیں بزرگ بھی نہیں بن سکتا. سوئمنگ کرنے والا تو بزرگ ہو ہی نہیں سکتا, ہارس رائڈنگ کرنے والا, اور شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, شادیوں والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں کیا بنا لی ہیں لوگوں نے, ٹماٹر خریدتے ہوئے پکڑا گیا بزرگ نہیں ہو سکتا, انڈے لا رہا ہے, گھر سے جھاڑ پڑ رہی ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو جھگڑا کیوں ہو گیا, یہ بزرگ ہیں ان کے ہاں تو جھگڑا نہیں ہوتا. بھائی سب کے ہاں سب کچھ ہوتا ہے, جب نارمل زندگی گزرے گی تو جھگڑے بھی ہوں گے, محبتیں بھی ہوں گی, کٹی بھی ہوں گے, دوستی بھی ہوں گے, سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ انسان ہے نا. آپ کے جذبات کبھی مجروح، طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور دوستیاں بھی ہوتی ہیں، ہاں یہ ان کے ہاں مشکل ہوتا ہے، عام لوگوں کے ہاں آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جذبات پہ کنٹرول کرتے ہیں، لیکن سب کچھ سب کے ہاں ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے اور تکلیف میں ہائے ہوئے بھی کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ کو تکلیف ہو اور وہ کہہ رہا ہے آؤ میرے تکلیف ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو بزرگ ہیں ان کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے، بھائی تو بزرگ ہیں بھائی، تکلیف بھی ہوگی اور شادی کا شوق بھی ہوگا شوق بھی ہوگا، کیونکہ آدمی پہلے ہیں بزرگ بعد میں۔ وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا مفتی کسے کہتے ہیں، تو اس نے کہا مفتی بزرگ کسے کہتے ہیں، اس نے کہا بزرگ وہ ہوتا ہے، مفتی اور بزرگ وہ ہوتا ہے جو کس کوئی حسین جمیل عورت سامنے سے گزر جائے کوئی اس کی توجہ اس طرف ہو ہی نہیں، اتنا نیک ہو۔ تو وہ بیچارہ دیہاتی تھا، اس نے بولا اوہو اس کو تو ہمارے یہاں مخنث بولتے ہیں، ہجڑا بولتے ہیں اس کو ہمارے یہاں، اچھا اس کو یہ لوگ جنت میں جائیں گے، متقی اس کو بولتے ہیں، تو یہ تصور ہی غلط ہے۔ ہاں پرہیزگار اسے کہتے ہیں، دل تو انسان کا مائل ہوتا ہے مگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں دل کی خواہش پوری کرنا حلال ہے یا حرام، اگر حرام ہے قدم روک لے گا اپنے، نظریں جھکا لے گا، حلال ہے تو ظاہر ہے اللہ نے ایک چیز حلال قرار دی، لیکن رغبت ہی ختم ہو جائے تو یہ آدمی متقی تو دور کی بات، یہ تو آدمی بھی اس کو تو علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ یہی حال عورت میں بھی ہے، عورت چاہے کتنی پرہیزگار ہو جائے، یہ میں اس لیے بہت اہمیت سے بیان کر رہا ہوں کہ آج والدین اپنی بچیوں کی احتیاط نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہماری بچی تو بہت نیک ہے لہذا اگر اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے یا اسکول میں یہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے یا اسے کوئی جوان قاری صاحب آ کے پڑھا کے چلے جاتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں پہ پورا اعتماد ہے۔ ارے ہے تو لڑکی نا، وہ کوئی اور جنس تو نہیں بن گئی نا، اگر وہ لڑکی ہے عورت ہے تو اس کی مردوں کی طرف اٹریکشن ہوگی، کوئی بھی ہینڈسم اس کو نظر آئے گا، کوئی کسی کے بھی سٹائل اچھے لگیں گے تو اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوگی۔ اس کا تعلق نیک یا برے ہونے سے نہیں ہے، اس کا تعلق مرد اور عورت ہونے سے ہے۔ تو لہذا شریعت نے کیا کہا، نظر کی حفاظت۔ تبھی میں لوگوں کو بتاتا ہوں کسی خاتون کو کسی عالم کا بیان سننے سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے، بجائے اصلاح کے اس کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہے، عشق پیدا ہو رہا ہے، فوراً اس کے بیانات بند کر دے۔ یہ شیطان ہے جو دین کے لیبل سے کیا کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، فوراً اس کے بیانات سننا بند کر دے، کیونکہ وہ عشق پیدا ہوگا اور یہ عشق فائدے کے بجائے کیا پہنچائے گا، نقصان، پھر سننا درست نہیں ہے۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک خاتون کا فون، ایک قاری صاحب تھے پنجاب کے، بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی، لوگ تقریر سنتے تھے، تو ایک خاتون جو تھی ان کی آواز پہ لٹو ہو گئی، آڈیو کیسٹیں ہوتی تھیں اس وقت، ویڈیو ہوتی بھی نہیں تھی۔ اب وہ خاتون تھی، وہ نے حضرت کو فون کیا، میں پورا دن پوری رات انہی کے بیان سنتی رہتی ہوں، میرے اور وہ ظاہر ہے فیلنگ کچھ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا آپ کے لیے ان کے بیان سننا جائز، کیونکہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ تو مرد ہو یا عورت ہو بھائی، وہ تو ان کی جنس تھوڑی تبدیل ہوگی، تو اس لیے اپنی بچیوں کو بوائے فرینڈ سے بچائیں، ٹھیک ہے نا، لڑکوں کے ساتھ میل جول سے بچائیں۔ ہم نے بڑی بڑی نیک لڑکیاں بگڑتے ہوئے دیکھی ہیں، گھروں سے بھاگتے ہوئے دیکھی ہیں، ماں باپ اعتماد کرتے ہیں ہماری بچی ہمارا خون کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ بھائی وہ کیوں نہیں دے سکتا دھوکہ یار، جب اس پہ عشق چڑھے گا، آپ پہ چڑھ جائے تو پھر آپ اپنے میاں کو دھوکہ دے کے بھاگ جاؤ گی، ہاں یہ عشق ایسی خطرناک چیز ہے۔ تو بچی پہ، وہ تو جوان ہے، اس پہ تو عشق چڑھنے کا زیادہ خطرہ ہے اور وہ گھر سے بھاگنے کا خطرہ ہے، تو اپنے آپ کو بھی خود بچائیں ان فتنوں سے اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی بچائیں، ان کی خود نگرانی کریں۔ واٹس ایپ، فیس بک، ان کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت ہیں۔ نقصانات کی فہرست اگر ہم بیان کرنا شروع کریں تو آپ کانوں کو پکڑ لیں گے، ایسے ایسے گھر تباہ ہوئے ہیں ان چیزوں سے، تو ان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ جوان بیٹی کو موبائل لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دیا ہے کسی ضرورت سے تو اس کو چھپ کے بات نہ کرنے دیں، اسے بولیں بیٹا جب گھر میں موجود ہے سب، تو نمبر سب کے سیو ہونے چاہیے، ان نون کال آپ کو ریسیو کرنے کی اجازت، بولو نا بھائی نہیں ہے، یہ بچیوں کو بتا دیا جائے، سب کے نمبر سیو کر لو اور خام خام ایسا موقع دینا جس سے بدگمانی ہو، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ سب نگرانی ہوگی تو صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ بے لگام چھوڑ دیا کہ ہم سب نیک ہیں تو شیطان کس لیے بنائے بھائی، ہیں سارے ہی نیک ہو تو جہنم میں کون جائے گا، ہیں۔ ویسے ہی چار آدمی چلیں چھوڑیں وہ پھر زیادہ ہو جائے گا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا سمجھایا تو قوم کیا کہتی ہے, ما نراک, ہاں تو میں بتا رہا تھا پیغمبر بھی بشر ہوتے تھے, مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, نبی کو پتہ ہے کیا تانے دیتے تھے مشرکین, یہ کیسا, یہ تو سید الانبیاء ہے, یہ تو تمام پیغمبروں کا سردار ہے, یاکل الطعام, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے, ویمشی فی الاسواق, یہ تو بازار میں خریداری بھی کرتے ہیں, یہ سید الانبیاء, یہ کائنات کے سردار, یہ تو بازار میں, ان کو تو بھائی اللہ تو ان سے راضی ہے, ان کو تو گھر میں آلو پیاز ٹماٹر اور یہ ساری چیزیں گھر میں پہنچنی چاہیے نا, یہ تو اللہ سے دعا مانگے ایک دم سب کچھ آ جائے گھر میں, یہ پیغمبر ہو کے بازار میں خریداری کر رہے ہیں. لولا انزل الیہ کنز, آسمان سے خزانے کیوں نہیں اترتے ان کے اوپر. فرعون نے کیا تانا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے, یہ تو غریب ہے مسکین ہے, طاقت تو میرے پاس ہے, اگر اللہ ان سے خوش ہے تو پاور مجھے کیوں دی, ان کو کیوں نہیں دے دی اللہ نے. نہیں آ رہی بات. فرعون پتہ کیا کہتا تھا, میرے اوپر خزانے نازل ہوئے ہیں یا ان کے اوپر, ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, جو اپنی جو اس قوم میں معاذ اللہ سب سے کم تر آدمی ہے معاذ اللہ, وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں, یہ غریب کیوں ہیں, یہ غریب کیوں ہیں, اگر اللہ ان سے خوش ہے تو یہ اللہ سے دعا مانگے سارے خزانے ان کے پاس آ جائیں, خزانے میرے پاس اور یہ غریب. تو ہمیشہ پیغمبروں کو الزام کیا لگا ہے, یہ ہماری طرح کے انسان, بلکہ بعض لوگوں نے الزام لگایا معاذ اللہ یہ ہم سے بھی بدتر ہیں معاذ اللہ. تو اللہ کی نظر میں نبوت یا ولایت یا بزرگی کا یہ معیار نہیں ہے. بزرگ بیمار بھی ہوتے ہیں, ان کو کھانسی بھی ہوتی ہے, کولیسٹرول بھی آ سکتا ہے, کولیسٹرول کم بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈر بھی جاتے ہیں بعض دفعہ چیزیں دیکھ کے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سانپ دے کے بھاگ گئے تھے, لاٹھی کو پھینکا سانپ بنی, قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے, ولم یراقب, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ نے کہا اے موسیٰ اقبل, واپس پلٹو واپس, ولا تخف, ڈرو نہیں ڈرو نہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں کہے گا, پکڑ لو اس سانپ کو, سنعیدھا سیرتھا الاولی, دوبارہ اسی کنڈیشن پہ لوٹا دیں گے. تو سانپ سے ڈر کس جس کو نہیں لگ رہا, تو یہ نہیں کہ بزرگ ہے, وہ کہتا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, میں سانپ وانپ سے نہیں ڈرتا. جو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اس کا ایک الگ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری لحاظ سے کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا یار وہ نماز پڑھ رہے تھے, بم پھٹا وہ بھاگ گئے, ایک صاحب جو ہے نا یہ تو ان کی نمازوں کا حال ہے. تو میں نے کہا بہت اچھا کیا بم پھٹا بھاگ گئے, ورنہ خود پھٹ جاتے تھوڑی دیر میں. ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ وہ کوئی بیان ہو رہا تھا, کہیں زلزلہ آیا تو وہ لوگ بیٹھے رہے ڈرے نہیں. میں نے کہا بہت بڑے حماقت کی ہے ان لوگوں نے جو ڈرے نہیں, ان کو چاہیے ذرا سی زمین ہلے تو فوراً, اللہ نہ کرے یہاں اگر ذرا سی بھی زمین ہل گئی دروازہ کھولنا بھائی ہے, سب سے پہلے میں بھاگوں گا انشاءاللہ, کیونکہ میں اتنا بڑا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں چھت گرنے کا انتظار کروں. آپ کہہ سکتے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈر رہے مخلوق سے ڈر رہے ہیں, بھائی یہ بھی چھت بھی کون گرائے گا, اللہ ہی گرائے گا نا, صحیح ہے نا, تو اللہ سے ہی ڈر رہے ہیں, اللہ بھی چھت نہیں گرا ہم بھاگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بھائی موت تو ایک دن آنی ہے, تو اگر ہمیں پتا چل جائے نا اس ٹائم پہ آنی ہے پھر ہم چھت گرنے کا انتظار کر لیں گے, ہمیں تھوڑی پتا ہے کب آنی ہے, ہمیں تو اللہ نے کہا بچ گئے تو اس کا مطلب ہے ابھی نہیں آنی تھی, ٹھیک ہے نا, مر گئے تو اس کا مطلب ہے آنی تھی. تو تقدیر کا ہمیں پہلے سے علم ہے ہی نہیں, تو جب علم ہی نہیں ہے تو ہم تو اپنے حساب سے کریں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا. تو اللہ نہ کرے کہیں ذرا سی بھی زمین ہلے, تراوی چھوڑ کے پتلی گلی سے نکلو, کوئی کہنا متقی نہیں ہو بولے تو چلا جا بھائی میں بھاگ رہا ہوں. تو یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں, بے وقوفوں والی باتیں ہیں, زلزلہ آ رہا ہے تو بھاگ نہیں رہے, وہاں سے طوفان آ رہا ہے تو ابے اللہ بچائے گا. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو سمندری طوفان کا خطرہ تھا کراچی میں, یہ بہت پرانی بات ہے, میری عمر اس وقت 8 سال ہوگی, اور اس وقت جون جولائی کے روزے ہوتے تھے, والدہ نے ہمیں سحری کے لیے اٹھایا, اٹھتے تو تھے سحری میں, کبھی آدھا روزہ رکھتے تھے کبھی پورا رکھتے تھے, تو وہ اٹھایا تو پتہ چلا کہ کراچی میں طوفان آ رہا ہے, پولیس موبائلیں جو ہے نا وہ اسپیکر لے کے گھوم رہی تھی مائک لے کے کہ علاقہ خالی کرو. تو ہم جہاں پہلے رہا کرتے تھے وہ کچھ نسبتاً سمندر کے قریب تھا وہ ایریا, تو میں نے دیکھا جو نمازی پرہیزگار تھے وہ نہیں گئے, وہ دعائیں کر رہے ہیں, انہوں نے کہا اللہ بچائے گا. تو اللہ تو بچائے گا. آپ دعائیں بھی کرو, گاڑی میں بھی دعائیں ہو سکتی ہیں, بس میں بھی ہو سکتی ہیں دعائیں, بھاگو بھی اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرو. وہ تو اللہ کا ویسے ہی فضل ہو گیا کہ وہ کہیں اور چلا گیا طوفان, کراچی بچ گیا. لیکن یہ پرلے درجے کی حماقت, کہیں سمندری طوفان کا خطرہ ہو, جتنی پتلی گلیاں ہیں صحیح ہے نا, بھاگو. ہاں بچے چھوڑ کے نہ بھاگو, بیوی بچے وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں, تو پہلے ان کو بس میں بٹھاؤ. اس موقع پر توکل کیا جائے گا کہ یار پہلے ان کی جان بچانے کی فکر کرو پھر اپنی. اس دوران اگر شہید ہو مر گئے تو شہادت کا اجر ملے گا کہ دیکھو اپنے بچوں کی خاطر اس نے جان دے دی. ایسا نہ بھاگو کہ ان کو چھوڑا اور نکل لیے, پہلے ان کو سیف سائٹ پھر خود نکلو وہاں سے, لیکن نکلو ضرور. تو یہ بزرگی کی تقوی کی جو عجیب عجیب سی ہم لوگوں نے ایک وہ ملا نصیر الدین کے واقعات بڑے مشہور ہیں نا, وہ بڑے ہوشیار آدمی تھے. ایک دن ایک آدمی جو تھا وہ بارش میں چھتری لے کے جا رہا تھا. ملا نے کہا بتاؤ, ملا نصیر نے کہا بتاؤ بارش اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہے. اس نے کہا اس اللہ کی نعمت سے جان چھڑا رہے ہو یار تم, ہے جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ بارش کیا ہے, اللہ کی نعمت, اللہ نعمت دے رہا ہے اور تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو. بےچارہ شرمندہ ہوا, چھتری ہٹا دی اس نے, تھا تو مسلمان, اب بھیگتا ہوا جا رہا ہے, ٹٹرتا ہوا نا, بخار ہو گیا. اگلے دن پھر بارش ہوئی تو ملا صاحب چھتری لے کے جا رہے ہیں. اس نے بولا یہ تو اللہ کی رحمت ہے, بچ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں گناہگار, اللہ کی اس رحمت کو اپنے پاؤں سے روندوں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, یہ پانی میرے پاؤں کے نیچے آ کے گرے ہیں, میں گناہگار, ایسا گناہگار, میں اس نعمت کا مستحق کہا کہاں اس نعمت, ایسے کر کے ڈیڑھ ہوشیاری. تو یہ جو استثا کے تقوی کی ترغیب دیتے ہیں نا آپ کو, یہ خود بڑے ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے ہی زلزلہ آئے گا سب سے پہلے یہ فرار ہوں گے. تو اللہ نہ کرے کہیں زلزلہ آئے, ذرا سا بھی جھٹکا ہو, فوراً لازم ہے گھر سے باہر نکل کے گلی میں آ جاؤ, اس میں فنٹر گیری, وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگو, چلتے ہوئے بھی ذکر کرو اور بچوں کو بھی نکالو اپنے, اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے ان چیزوں میں. خیر نبی نے فرمایا جب نماز پڑھ رہے ہو اور سانپ نظر آئے تو آپ نے فرمایا نماز چھوڑ کے پہلے کیا کرو, سانپ کو مارو. ایسا بھی ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں گاؤں دیہات میں نا, بڑے خوش سانپ نظر آیا, اب وہ سانپ سب کے تقوی کا امتحان لے رہا ہوتا ہے. وہ سانپ جو ہے نا تقوی کا کیا لے رہا ہوتا ہے, دیکھوں کون نماز توڑتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو توڑے گا وہ تقوی کے خلاف. تو توڑ دو بھائی, نماز کے دوران کوئی بیمار ہو کے گر جائے تو نماز توڑ کے اس کو اٹھا کے فوراً ہاسپٹل لے کے جاؤ. تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ فوراً نماز توڑ کے بھائی اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤ, کوئی بھی مسئلہ ہو. نماز کے دوران کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہو, خدا نخواستہ کوئی آپ کو مشکوک آدمی نظر آیا, نماز توڑ کے فوراً اس کو پکڑو پہلے جا کے, سمجھ رہے ہیں؟ امام کو نظر آیا کوئی مشکوک آدمی محراب میں, بالفرض امام کو چاہیے فوراً پتلی گلی سے نکل جائے. تو یہ سب چیزیں ہمارے دین اور مذہب کا حصہ ہیں, ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا. اچھا میرے بھائی, تو وہ کیا کہنے لگے, ہماری طرح کے انسان ہیں, اور وما نراک تباعک الا الذین هم ارادلونا بادی الرائے. دوسری بات یہ, آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا وہ بھی قوم کے پسترین لوگ ہیں, غریب لوگ, جیسے میں نے اس دن بیان میں بتایا تھا نا تفصیل سے کہ زیادہ تر دین کی دعوت کو کون لبیک کہتا ہے, غریب مسکین زیادہ ہمیشہ پہل وہی کرتے ہیں. تو آپ کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں, غریب مسکین. دوسری جگہ انہوں نے کہا ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم آئیں گے. تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی ارائیتم ان کنتو علی بینۃ من ربی, بتاؤ میں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوں, میں جو باتیں کرتا ہوں ان باتوں پہ بتاؤ کہ اعتراض ہے یا نہیں ہے, وہ دلیل کے لحاظ سے درست ہیں یا نہیں. یہ کہ میں بھی کھاتا ہوں, میں بھی پیتا ہوں, میں بھی بیمار ہوتا ہوں اور یہ غریب لوگ میرے پاس, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. انلزمکموها وانتم لها کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا, اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے پیسے نہیں لے رہا. پوری قوم کی مخالفت مول لے کر 900 سال ہو گئے مخالفت کی ہے, تو یہ بھی تو میرے برحق ہونے کی علامت ہے, مجھے کیا مل رہا ہے اس سے, 900 سال کا عرصہ ہو گیا اور میں تم سے کوئی اجر نہیں لے رہا, پوری قوم سے میں نے ٹکر لی ہوئی ہے. وَمَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا, رہا یہ مسئلہ کہ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دوں, تو ما انا بطارد, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. چاہے سارے کافر ہو کے مر جاؤ, جو ایمان لانے والا ہے اس کو میں اپنی مجلس سے نکال دوں غریب یا مسکین ہونے کی بیس پہ, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. انہم ملاقو ربہم, یہ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے. ان کے اعمال کا بھی ان کو بدلہ دیا جائے گا, تمہارے اعمال کا بھی تم کو بدلہ دیا جائے گا. اللہ کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے. اور آگے کہنے لگے مَن ينصرنی من اللہ ان طردتہم, اگر میں نے ان کو دھتکار دیا, مجلس سے منع کر دیا, تو بتاؤ تم اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ پھر اگر گارنٹی دو, ٹھیک ہے نا, پھر میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یہ بچا سکتے ہیں, تو اللہ بتائے گا ہاں بچا سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے. کون بچائے گا بھائی مجھے؟ رہا یہ مسئلہ کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, تم یہ کہتے ہو, تو میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں تم سے ہٹ کر کوئی انسان ہوں؟ میں نے یہ دعویٰ بولو بھائی کیا ہی نہیں ہے. ولا اقول لکم عندي خزائن الله, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہیں ہے میرے پاس خزانے. ولا اعلم الغیب, اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک, نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یوتیہم اللہ خیرا, اور جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو ان غریبوں کو, ان کے بارے میں میں کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. یا یہ واقعی ذلیل لوگ ہیں, یہ تو تمہاری رائے ہے, میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں. تو میں جو دعویٰ کر رہا ہوں نا اس پہ کوئی اعتراض کرو, جو دعوے میں نے کیے ہی نہیں ہیں وہ میرے مقابلے میں کیوں پیش کر رہے ہو بھائی؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا, 950 سال جب اس اکھاڑ پچھاڑ میں گزرے ہیں نا, ہر وقت یہی باتیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. 950 سال جب گزر گئے تو قوم کہنے لگی قد جادلتنا فاکثرت جدالنا, اے نوح ہمارا تیرا جھگڑا بہت لمبا ہو گیا ہے اور یہ بہت طول پکڑ گیا ہے, اب اس کو ختم کر دینا چاہیے, اس جھگڑے کو اب اس جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے. کیسے؟ فاتینا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین, جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے نا اب وہ عذاب لیا, ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں, تو اپنی دعوت میں لگا رہے گا ہم انکار کرتے رہیں گے. یعنی گویا بزبان حال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور ہمارا بھی ٹائم ویسٹ, خام خواہ کی جنگ ہے جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. تو اب ایسا کرو کہ آر یا پار, اگر تو عذاب لیا تو سچا, تو نہیں لا سکا تو اس کا مطلب معاذ اللہ تو جھوٹا ہے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما یاتیکم بہ اللہ انشاء, دیکھو اللہ اگر چاہے گا تو عذاب بھی آ جائے گا. وما انتم بمعجزین, لیکن جب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم, اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی مگر تم اپنی خیر خواہی کو پسند نہیں کر رہے. ان کان اللہ یرید ان یغویکم, اللہ نہیں اگر تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں. واوحی الی نوح, اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن, اے نوح جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں نا اس سے زیادہ مزید کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا. دیکھو عذاب ٹلا ہوا تھا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ اور بھی ہیں جو ایمان لائیں گے, ان کے ایمان لانے کا انتظار ہو رہا تھا. جب آخری شخص ایمان لایا ہے تو اللہ کے علم میں تھا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. تو آپ دیکھو اللہ نے 950 سال تک اس آخری فرد کا بھی انتظار کیا ہے جس کے ایمان لانے کی امید ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ایمان کی کتنی بڑی ویلیو ہے. یہ جو آج غیر مسلمین مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں نا, تم ترقی میں پیچھے, لوڈ شیڈنگ, آئی ایم ایف کے قرضے, کرپٹ حکمران, تم تھرڈ تیسری دنیا کے گرے پڑے نیچ لوگ, یہ ہم نیچ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس دن جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لیتا رہے گا اللہ اس کائنات کو تباہ نہیں کرے گا. جس دن وہ آخری شخص دنیا سے گیا جو اللہ اللہ کیا کرتا تھا, اللہ ان سائنسدانوں کی ترقی اور آئی ایم ایف کی معیشت اور ان کے قرضے اور ان کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ترقی کو خاطر میں نہیں لائے گا، ایک دم اس کائنات کو تباہ کر دے گا، کیونکہ اللہ نے یہ بنائی ہے اپنے لیے۔ تو جب اللہ کو ماننے والے ہی نہیں بچیں گے تو اللہ بتا دے گا یہ تم اس کائنات کے بادشاہ تم نہیں ہو۔ بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں کس کی؟ ایمان والوں کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ یورپ اور مغرب جا کے کافروں میں رہ کے ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں وہ اپنا بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، غیر مسلموں کی ترقی دیکھ کر متاثر مت ہو۔ ایک جگہ تھوڑی ہے قرآن میں، جگہ جگہ ہے لا یغررک، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہمیشہ اسی چیز نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کے ماننے والے کم کیوں تھے؟ ترقی کس کے پاس تھی؟ فرعون کے۔ حکومت کس کے پاس تھی؟ پالیسیاں کون بناتا تھا؟ فرعون۔ لوگ کہتے تھے یار یہ تو اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں، پاور کس کے پاس ہے؟ فرعون کے۔ تو زیادہ پلڑا کس کی طرف تھا؟ فرعون۔ قارون کے ماننے والے بولو نا زیادہ۔ اسی طرح آج بھی یہی ہے دنیا میں ہمیشہ۔ اور اللہ نے کیا فرمایا ایک اور جگہ پہ سورہ زخرف میں، فرمایا کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والے سارے ہی کافر نہ ہو جائیں تو ہم کافروں کو اس سے بھی زیادہ نوازتے جتنا ہم نے اب نوازا ہوا ہے۔ ولولا ان یکون الناس امتا واحدہ، سورہ زخرف دیکھیں، کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ جتنے مسلمان ہیں نا سارے کافر ہو جائیں گے، یعنی بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے، تو پھر ہم کیا کرتے؟ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، تو ہم کیا کرتے؟ لبیوتہم سقفا من فضہ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی ہیں۔ لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون، ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی۔ وزخرفا، کسی کی چاندی کی اور کسی کی سونے کی ہوتی۔ اور کیا؟ لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا، ان کے گھروں کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے۔ اتنی دولت دیتے مگر پھر آزمائش مسلمانوں کے لیے، اور پھر تو اور نیک لوگوں کو تانے ملتے، ابے تمہارے پاس ہے کیا، ابے تمہارے تو پلاسٹک کے لوٹے تمہارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارے یہاں تو پانی کا انتظام نہیں ہے، اگر یہ اسلام برحق دین ہوتا تو مسلمان اتنا دنیا میں پٹتے کیوں، ساری ترقی تو وہ لے گئے، تم کیا کر رہے ہو۔ اتنے تانے ملتے کہ یہ جو تھوڑے بہت لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے لوگ اور کرپٹ حکمرانوں کے ستائے ہوئے لوگ، یہ اور زیادہ ایمان سے دور ہو جاتے۔ تو اللہ کرواتے ہیں کہ ابھی اتنا نہیں دیا جتنا ہم دینا چاہتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک فرما بردار اور ایک نافرمان۔ باپ کی اربوں کھربوں کی جائیداد ہے، اربوں کھربوں کی جائیداد ہے باپ کی، لیکن باپ کیا کر رہا ہے کہ ایک بیٹا جو نہیں مانتا اس کو پیسے دیتا ہے جیب خرچی، اور جو بیٹا مان کے چلتا ہے اس کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، اس کو صرف گٹکے کے 5 روپے 20 روپے یہ پکڑا دیا، سگریٹ اور رکشے کا کرایہ دے دیا، اس سے زیادہ نہیں۔ اب کوئی محلے والا آئے بولے یار یہ آپ کی مانتا نہیں ہے، اس کو تو آپ جیب خرچی دے رہے ہو اور وہ کچھ بھی نہیں مانتا، وہ آپ کی اتنی فرما برداری کرتا ہے، تو باپ جواب میں کہتا ہے بھائی پوری پراپرٹی اس کے نام کر چکا ہوں میں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، تو بس اس کو تھوڑا بہت دے رہا ہوں میں، اس کو اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی کس کی ہے، اس کی ہے، اس کو تو آپ کر چکا ہوں میں۔ تو اللہ تعالی نے جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت سے ان کو آپ کر دیا ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ مثل الذین کفروا بربہم، جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اعمالہم کرماد، ان کے عمل کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، راکھ کا پہاڑ۔ بجری کی ریت تھوڑی سی بھی ہونا وزن ہوگا، اور راک کا پورا پہاڑ ہو پھونک مارو اڑ جائے گا۔ تو دیکھنے میں بہت ہے وزن میں زیرو۔ تو غیر مسلم کا عمل یا اس کی اچھائی دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے، اتنے ٹرسٹ چلا رہے ہیں، کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، ہر بات سے پہلے بھی تھینک یو اور بات کے آخر میں بھی تھینک یو. ایکسکیوز کیے بغیر کوئی بات کرتے نہیں ہیں. پلیز کے بغیر بات کرنے کا رواج ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں بات کے سے پہلے بھی احتیاطاً گالی اور درمیان میں بھی گالی اور بات ختم کرنے کے بعد ایک ٹھڈا اور اس کے بعد احتیاطاً ایک گالی. اگر کوئی بڑا آفیسر بات کر رہا ہو نا, پولیس والا بات کر رہا ہو, یہی ہوتا ہے نا. تو کتنے اچھے اخلاق, تھینک یو, اور ہر بات میں. میں تھوڑا سا باہر بھی سفر ہوا نا, واقعی اخلاق کم از کم بات کرنے کی تمیز ہے, اور ہمارے یہاں پبلک کو بات کرنے کی تمیز نہیں. ایئر لائن میں پتہ چل جاتا ہے, جہازوں میں سفر کرو نا, کسی غیر مسلم ملک کا جہاز ہوگا, عجیب ہی ہے, بٹن دباؤ سارے کام ہو رہے ہیں. اپنے ملک کے جہاز میں بیٹھو, بٹن دباؤ کوئی بندہ ہی نہیں آتا, آئے گا تو بھول جائے گا. جیسے میں نے بٹن دبایا, پانی منگوایا, میں نے لیا بھائی پانی, کہہ رہا اچھا, پھر آیا ہی نہیں. کراچی جب میں اترنے لگا, اس نے کہا مجھے یاد ہے آپ نے پانی منگوایا تھا, میں ذرا بھول گیا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, کیا بگاڑ سکتے ہیں بھائی, کیا بگاڑ سکتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے, اعمالہم کرامات, راکھ کے ڈھیر. کیونکہ ایک جرم اتنا بڑا انہوں نے کر لیا کہ اس جرم کا وزن ان کی نیکیوں کو کھا جائے گا. جیسے گھر میں بچے ہوں, بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہو, مانتا نہیں ہو, لیکن مانتا ہو کہ ابا بہرحال میرا یہی ہے. دوسرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے, لیکن جب اس سے پوچھو کہ ابا کی ماننی چاہیے کہ ماننی تو نہیں چاہیے, میں تو ویسے ہی مان رہا ہوں, یہ ابا میرا ہے, پہلے تو ڈی این اے سے ثابت تو کرو میرا ابا بھی ہے. تو وہ نافرمان سے ابا پھر بھی محبت کرے گا, اور جو ابا کے ابا ہونے کا انکار کر دے اس کو کہے گا بھائی تو بہت اچھا ہوگا گھر سے باہر, یہاں نہیں ہے, تو جا کسی اور سے مانگ جا کے, باپ تو مانو نا مجھے پہلے. تو اللہ کہتے ہیں مجھے تو مانتے ہی نہیں ہیں, ان کی اسمبلیوں میں میرا نام نہیں لیا جاتا کہ اللہ کی کیا قانون ہے, اور نہ یہ مانتے ہیں کہ میں بنانے والا ہوں, اور اگر کوئی مانتا ہے کہ بنانے والا تو پھر میری کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں. مسلمان کم از کم گناہ کرتا بھی ہے تو اس کے سامنے روتا بھی تو ہے نا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, یہ تو روتے بھی نہیں ہیں, روتے بھی نہیں, اکڑتے ہیں, بحث کرتے ہیں. اس لیے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے. تو 950 سال اللہ انتظار کرتے رہے کہ کسی ایک کافر کے دل میں بھی ذرا سی لچک ہے. اللہ کو پتا تھا یہ آئے گا, آئے گا, آ گیا. جب وہ آخری شخص آیا ہے, اللہ نے کہا اب کوئی مزید نہیں آیا, آئے گا. اب ان کو زندہ رکھنے کا نقصان یہ ہے, ولا یلد الا فاجرا کفارا, یہ ایسی اولادیں پیدا کریں گی جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گی. ایسی اولادیں پیدا کرنے کے لیے ان کو دنیا میں چھوڑنا مناسب, ان کو دنیا میں چھوڑنا یہ انسانیت پہ رحم نہیں ہے. ان کی اولادیں بھی ایسے ہی نکلیں گی. تو کیسا اللہ نے ایمان کی قدر کی, اور یہی فتح, یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا. جب مشرکین کے نے کچھ صحابہ کو لے جا کے قتل کر دیا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک ہوئے, اور کچھ قبیلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعائیں مانگنے لگے, فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے لگے. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی, لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم, اے نبی آپ ان کے لیے بدعا نہ کریں, کیونکہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملنے والی ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو توبہ کی توفیق اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں گے. تو اللہ نبی کی بدعاؤں کو ان کی طرف پھیرنا نہیں چاہتے. ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ, نبی تو سب کے لیے بدعا کر رہے تھے نا, جب بہت ستایا تھا انہوں نے, اور فرمایا کچھ ایسے ہیں جو ایمان قبول نہیں کریں گے تو اللہ ان کو خود عذاب دے دے گا. لیکن اس کے چکر میں ان لوگوں کو بھی بدعائیں لگ رہی ہیں جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہے. تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت. تو 40, 45 یا 50 لوگ ایمان لائے, اور جب وہ آخری شخص ایمان لایا ہے, اللہ نے کہا اے نوح اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. لَن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون, اب کروں کیا ہے اللہ میں. نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا, پیغمبر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اب ہوگا کیا, ہر چیز اللہ سے پوچھ رہے ہیں, غیب کا علم نہیں ہوتا. اللہ نے کہا وسنع الفلک, کشتی بنا. صناعت عمل کا لفظ نہیں ہے, صناعت, صناعت کہتے ہیں بڑی محنت سے, کاریگری سے کوئی چیز بنانا. کشتی بنا, بعیوننا, ہماری نظروں کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے, یعنی بالکل ہماری نگرانی میں ہم بتائیں گے کون سا پھٹا کہاں جوڑنا, کیونکہ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا تھوڑی جانتے تھے. ہم بتائیں گے کون سی کیل کہاں ٹھوکنی ہے، کتنا بڑا پھٹا لانا ہے، اس کا سائز کتنا ہوگا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کیسا پانی آنے والا ہے. وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کلام بھی مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو ان پہ ترس آنا شروع ہو جائے اور آپ کہیں کہ اللہ مزید مہلت دے دو، آپ کو اب ان کے حق میں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہم مغرقون، یہ سب کے سب غرق ہوں گے اور اللہ نے ان کے غرق ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ واقعہ تو قرآن میں بھی ہے، اس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور اس کو عیسائی. دنیا میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا کہ تمام آسمانی کتابیں یا کوئی ایسی تاریخی ورق جو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، ان تمام کتابوں میں، صحیفوں میں یہ واقعہ موجود ہے. آج بھی تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، تھوڑی سی انہوں نے تبدیلی تو کر لی، مگر اس طوفان کا اور اس بارش کا اور پوری دنیا کے انسانوں کا تباہ ہونا یہ تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی قوم کے وڈیرے اور سردار لوگ گزرتے، سخیرو منہ، مذاق اڑاتے کہ پانی دور دور تک نہیں ہے، نہ کوئی دریا ہے. کشتیاں تیار بھی ہوتی ہیں تو دریا کے کنارے، تاکہ وہیں دھکا دے کے پانی میں لے جائیں. یہ تو دور تک نہ کوئی دریا ہے نہ بارش ہے، اور بارش بھی ہوتی ہے تو اتنا پانی تھوڑی ہوتا ہے کہ کشتیاں تیار کرنی پڑیں. وہ مذاق اڑانے لگے. قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، فإنا نسخر منکم، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کہ کیسی تمہیں دعوت دی، کس رب کی طرف بلایا، دلائل کے انبار لگا دیے، مگر ماننے کے لیے تیار نہیں. کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا. من یاتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے جس پر ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا، اور ہمیشگی کا عذاب کس پر آنے والا ہے. حتی اذا جاء امرنا، قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا. کشتیاں تیار ہو رہی ہو، کشتی تیار ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، جب بن کے مکمل ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں وفارت تنور، اور زمین کی دراروں سے پانی نکلنا شروع. زمین کے جو سوتے ہوتے ہیں نا، جہاں بھی، اس سے پانی نکلنا شروع. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے آسمان کے بند بھی کھول دیے اور زمین کے بند بھی، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع اور آسمان سے بھی پانی، بہت تیز پانی برسنا شروع. قل نحمل فیہا من کل زوجین، ہم نے نوح سے کہا کہ ہر جانور کی قسم میں دو جوڑے لے لو، نر اور ماد، کیونکہ جانور بھی ہلاک ہو جاتے ہیں ظاہر ہے انسان کے ساتھ. ہر جانور جس کو بھی زمین میں رہنا ہے اس سے ایک ایک، من کل، ہر قسم کے جانور جو بھی پانی میں رہنے والے نہیں ہیں، ان تمام جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا آپ رکھ لیں. وَأَهْلَكَ، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس میں سوار کر لیں. إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں جس کے مقدر میں ہلاکت ہے وہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوگا. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ فرماتے ہیں نوح کے ساتھ ایمان والے بہت تھوڑے لوگ تھے، بہت تھوڑے جو اس کشتی میں سوار ہوئے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، جب سوار ہو گئے تو اللہ نے فرمایا ارْكَبُوا فِيهَا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے. وہ مرساہا، اور اللہ کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے. کشتی میں سوار ہونے کی دعا بھی ہے یہ کہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اللہ کے نام سے ٹھہرے گی. ان ربی لغفور الرحیم، اور یہ کہو کہ میرا رب بہت مغفرت کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. وہی تجری بہم فی موجن، اللہ فرماتے ہیں وہ کشتی ایک موج کی طرح چل رہی تھی، جیسے سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہوتی ہیں تو کشتی بھی ایسے ہو رہی تھی، اتنا طوفان آیا. کل جبال، پہاڑوں پہاڑ کی طرح پانی کے اندر، ایسے جیسے بہت بڑا پہاڑ ہچکولے کھا رہا ہو، ایسے چل رہی تھی. اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا. وکان فی مازل، وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا. یا بنیا ارکم معنا، اے میرے پیارے بیٹے. بنیا کہتے ہیں پیارے بھی، جب محبت سے بلانا ہوتا ہے نا، اے میرے پیارے بیٹے. ارکم معنا، میرے ساتھ کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکم مال کافرین، اور کافروں میں مت ہو. کلمہ پڑھ لے اور آ جا کشتی میں. قالا، تو کہنے لگا سآوی الى جبل، میں ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یا سمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. جب انسان کی خواہشات سے آنکھیں اندھی ہوتی ہیں نا، تو یہ حال ہوتا ہے اس کا. یہ واقعات ہیں، مگر ان واقعات کو سن کر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہمارے دل بھی ایسے سخت ہو چکے ہیں. اس نے کہا مجھے پہاڑ بچائے گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. دیکھ آج جس پر اللہ رحم کرے گا نا وہی بچے گا, اپنی طاقت سے وسائل اور اسباب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. یہ بات ابھی ہو رہی ہے, قرآن کہہ رہا ہے وحال بینہم الموج, باپ اور بیٹے کے درمیان ایک لہر حائل ہوئی ہے. فکان من المغرقین, اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر اس نے پانی میں غرق کر دیا. قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا, پوری قوم غرق ہوئی اور آگ میں داخل. یہ قبر کا عذاب ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قبر کے عذاب کے لیے قبر میں دفن ہونا ضروری. لوگ کہتے ہیں نا قبر میں دفن نہیں ہوں گے تو کہاں سے عذاب ہوگا, تو اللہ کہہ رہا ہے سمندر پانی میں غرق ہوئے اور داخل کہاں ہوئے, آگ میں. آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں سو رہے ہو اور خواب میں آگ میں جل سکتے ہو کہ نہیں جل سکتے, تو خواب کی مثال بھی برزخ کی مثال بھی خواب کی طرح ہے. تو برزخ جب پانی میں مرتا ہے نا انسان تو کسی اور جہاں میں پہنچ جاتا ہے, وہاں آگ بھی ہے اور جنت کا باغ بھی ہے وہاں پہ. جب یہ وہ بیٹا بھی ہلاک ہوا تو سب ہلاک ہو گئے. قیل یا ارض ابلعی ماءک, اللہ فرماتے ہم نے زمین کو کہا اے زمین اپنے پانی کو نگل لے. کیا عجیب بلاغت ہے. یہ نہیں کہا کہ جذب کر لے, یہ قرآن نگلنے کے لفظ سے بتا رہا ہے کہ اتنا پانی تھا کہ اگر جذب ہونا شروع ہوتا تو صدیاں گزر جاتی, بہت وقت گزر جاتا وہ پانی ختم نہ ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں نگل, جیسے ایک پانی پینے کا طریقہ ہوتا ہے بھائی آپ چوس چوس کے گھونٹ بھر بھر کے پیتے ہو, اور ایک ہوتا ہے کہتے ہیں نا بس کڑوی چیز ہے ایک ہی گھونٹ میں نگل لو. تو اللہ نے فرمایا نگل, کھینچ اس پانی کو, زور لگا تاکہ نوح علیہ السلام خشکی پہ اترنے کے قابل بن جائیں, ایسا نہ ہو یہ کئی سال اسی میں پڑے رہیں, بہت پانی ہے. تو یہ قرآن پانی کی کثرت بیان کر رہا ہے. ابلعی ما کی, نگلنا شروع کر اس پانی کو, گھونٹ بھر بھر کے اپنے اندر کھینچنا شروع کر. ویا سما اقلی, اور اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے. اکھاڑنے کا لفظ, پانی آسمان پہ چپکا ہوا تھوڑی ہوتا ہے جو اکھڑے, وہ تو بادلوں میں ہوتا ہے. یہ بھی بلاغت ہے کہ جیسے شیٹرنگ ہو نا اور وہ جب مکمل ہو جائے تو ایک ایک پھٹے کو اکھاڑا جاتا ہے, وہ اتنی مضبوطی سے چھت سے چپکا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو اکھاڑا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اتنی کثرت سے پانی تھا کہ اگر ہم آسمان کو حکم دیتے نا کہ تھم جا تو تھمتے تھمتے بھی کئی سال لگا دیتا. ہم نے کہا اکھاڑ کے اپنے اپنا کنیکشن پانی سے منقطع کر دے, اکھاڑ دے اس کو, طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو دھکیل کے ختم کر دے, کیونکہ بہت وقت لگے گا, اتنا پانی برس رہا تھا. یہ سب بلاغت ہے, بلاغت بات کو سمجھانے کے لیے کہ پانی کی کثرت کتنی زیادہ تھی. وجا سما وقلی وغیغ الماء, اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ہم نے پانی کو خشک کر دیا. وقضی الامر, اور جو کام اللہ نے جس کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ اللہ نے چکا دیا. واستوت علی الجودی, اور جودی ایک پہاڑ تھا جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین, اور اللہ کی طرف سے کہا گیا لعنت ہو ان ظالموں پر جنہوں نے 950 سال پیغمبر کی بات پہ کان بولو بھائی نہیں دھرے. دیکھو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, آج پیغمبر کے بعد پیغمبر کے وارث کون ہیں؟ علماء. حدیث میں آتا ہے علماء ورثت الانبیاء. تو یاد رکھو جیسے پیغمبر کی دعوت کو ٹھکرانا ہلکا نہیں ہے, اسی طرح پیغمبر کا جو برحق وارث ہوگا وہ اگر آپ کو کوئی حق بات بتا رہا ہے, اللہ کی طرف بلا رہا ہے, اس کی دعوت کو ٹھکرانے کو بھی ہلکا مت سمجھا کرو. لوگ کہتے ہیں مولویوں نے, مولوی کہتے ہیں سود حرام ہے, بینک کی جاب چھوڑ دو, بہنوں کو وراثت دے دو, اور جناب کیا ہے وہ جو ہے وہی وہ کہہ رہا ہے, اشارہ کر رہا ہے وہاں سے, یہ بچہ کہہ رہا ہے, یہ مجھے سکھا رہا ہے کہ کیا یہ چار شادیاں کرو, تو وہ چار نہ بھی کرو, طلاق یافتہ بیوہ عورتوں کو سہارا دو, ٹھیک ہے نا, اور کیا ہے اولڈ ہوم میں ماں باپ کو جمع مت کراؤ, شراب مت پیو, اور ہمت کے ساتھ داڑیاں بھی رکھ لو یار. اللہ کے نبی کا حکم ہے عفو اللہ, زیادہ ڈر ہوتا ہے لوگ بھاگی نہ جائیں, اس لیے میں زیادہ اس موضوع کو چھیڑتا نہیں ہوں. تو یہ سارے احکامات ہیں, تو یہ مولوی کی اپنی دعوت نہیں ہے, وہ پیغمبر کی دعوت کو آپ تک ٹرانسفر کر رہا ہے, تو اس کو ٹھکرانے کو بھی ہلکا مت سمجھ. اگر عمل نہیں ہو رہا گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، اللہ توفیق دے، مگر دعوت کو ٹھکرانا بڑا خطرناک ہے. اللہ یہ نہیں کہے گا کہ مولوی صاحب نے یہ کہا تھا، اللہ کہے گا، آپ بھی کہہ سکتے ہیں مولوی تو ہماری طرح کا آدمی ہے، ہم کیوں اس کو مانیں. تو یہی بات تو لوگ پیغمبروں کے ساتھ کرتے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں. تو بھائی پیغمبر نے کیا کہا، دعوت دیکھو میری دعوت کیا دے رہا ہوں. اور پیغمبر تو کم از کم اتنا اہتمام تھا کہ پیغمبر جو دعوت دے رہے ہیں اس کی مخالفت نہیں، لیکن علماء میں اس بات کا امکان ہے کہ جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہوں اس پر عمل نہ کر رہے ہوں، اس کا امکان ہے. کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، ہر مولانا کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. البتہ علماء گمراہی پہ جمع ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا، سارے خراب ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بلانے والی کی شخصیت کون ہے، یہ دیکھنا ہے کہ بلا کس کی طرف رہا ہے. اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی دعوت کو ٹھکرا نہیں سکتے آپ. یہ تبلیغ والے جو آتے ہیں نا دروازہ بجا کے کہتے ہیں ہمارے اندر دین آ جائے، تو لوگ سب سے ہلکی دعوت اس کو سمجھتے ہیں. اللہ کے ترازو میں سب سے بھاری دعوت یہ. آپ کے گھر پولیو کے قطرے والے بھی آتے ہیں، بچوں کو پولیو پلانا ہے، وہ بھی دعوت دیتے ہیں آپ کو، نہیں پلاؤ گے تو پولیس آ جائے گی تھوڑی دیر میں. آپ کے گھر میں پیپسی والے بھی آتے ہوں گے، بھائی چار پیپسی پر ایک فری آج کل پیکٹ چل رہا ہے، بتائیں کتنی پیپسی چاہیے. برگر والے بھی آتے ہیں، پیزا والے بھی، بھائی یہ دیکھیں یہ برگر ہمارے ہاں یہ پروڈکٹ ہے. ایک دفعہ میں نے فون کر کے منگوا لیا تھا، صرف برگر تھا، وہ اس کے اندر ایک دو فارمیلٹی کے لیے چپس کے ساشے رکھے ہوئے تھے. تو خیر آتی ہیں کمپنیاں کہ یہ منگوائیں تو اس میں چار پہ ایک فری، اس طرح کے پیکج ہوتے ہیں نا. آپ سنتے ہیں یار سن تو لو کیا کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی فائدے کی بات ہو، کارڈ لے کے رکھ تو لیتے ہیں آپ. ہوتا ہے نا سرف بیچنے آتی ہیں خواتین، دیکھا ہوگا آپ نے کہ یہ کمپنی ہے یہ سرف ہے ہمارا، دکان سے لیں گے اتنے کا ملے گا، ہم سستے میں بیچ رہی ہیں. لوگ تھوڑی سی دعوت سن لیتے ہیں، لیکن تبلیغ والے جب آتے ہیں نا دین ہمارے اندر آ جائے، ساری دنیا کے اندر آ جائے، لوگ کہتے ہیں یہ تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی یہ وہ چیز ہے جس کا آخرت میں کیا ہوگا، پیپسی کا سوال نہیں ہوگا. اللہ کہے گا کہ میرے لیے کتنا ٹائم دیا تو نے، اس کو ہلکا مت سمجھا کرو، اس دعوت کو سن لیا کرو. میرے والد صاحب ایک بات کہتے تھے، جس نے حق بات سننے کا اپنے اندر تحمل پیدا کر لیا، اتنی برداشت پیدا کر لی کہ صرف سن لے، اللہ عمل کی خود بخود توفیق دے دیتے ہیں اس پر. جو بدعمل لوگ ہوتے ہیں نا وہ سننا ہی گوارا نہیں کرتے، کہتے ہیں بند کرو بیان مولانا صاحب کیا لگایا ہے، وہ لگاؤ اس کو کوئی گانا لگاؤ ٹائٹ سا، نہیں تو رمضان چل رہا ہے تو قوالی لگا دو ہیں. رمضان چل رہا ہے تو کیا لگا دو، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ گانا ہے وہ قوالی، مقصد اس میں بھی تھرکنا، اس میں الگ اسٹائل میں تھرکنا ہے. اس میں لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، منہ میں پان ہوتا ہے اور گول گول پیٹ ہوتے ہیں، توندے ہوتے ہیں، یہ الگ ذائقہ ہے بھائی اس کا. میں ایکسپریس ٹی وی جاتا تھا پچھلے سال رمضان میں درس قرآن کی ریکارڈنگ کے لیے، تو اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو میں ایک دن جلدی چلا گیا تو اسٹوڈیو میں قوالی چل رہی تھی، جہاں میں درس قرآن دے وہاں قوالی ہو دھم دھڑم دھم دھم دھڑم دھم چل رہا ہے، اور وہ عجیب ناچ گانا. وہ خیر وہ قوالی بند ہوئی تو مجھے بٹھا دیا انہوں نے، اب ہم ٹوپی پگڑی پہن کے بیٹھے. تو جتنے قوالی سن رہے تھے نا وہی ٹوپیاں پہن کے درس قرآن سننے کے لیے بیٹھ گئے. اور میں نے کہا یہ کیا یار، ابھی یہ تھرک رہے تھے، ابھی کہہ رہے بھائی پروگرام یہ چل رہا ہے اب تو سیزن کے حساب سے چلتے ہیں. کس کے حساب سے بھائی؟ پروگرام کے حساب سے چلتے ہیں، وہ سارے صوفی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان میں ایک پہ بڑا اثر ہو گیا تھا، جب میں درس دیتا تھا تو وہ بڑا روتا تھا، اور پھر اس نے مجھ سے رابطہ بھی کیا. میں نے کہا چلو ایک کو تو اللہ نے ہدایت دی، وہ اس نے کبھی بےچارے نے سنا ہی نہیں قرآن، تو اس پہ اثر ہو گیا تھا کافی، پتہ نہیں شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے. تو اللہ کرے نیک بن گیا وہ. تو سب سے جو بڑی دعوت ہے نا اللہ کی نظر میں، وہ دعوت ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. بس یہ واقعہ جلدی سے ختم کرتا ہوں میں. تو اللہ نے فرمایا جب وہ پہاڑ پر ٹھہری ہے، ونادا نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، قال ربی ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا ہلاک ہو گیا، وہ تو میرا رشتہ دار تھا، میرے اہل میں سے تھا، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال میں سے کسی کو ہلاک نہیں کرے گا. اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا. اور پھر اللہ نے تنبیہ کی کہ مجھ سے دوبارہ ایسا سوال مت کرنا. نوح علیہ السلام نے اللہ سے استغفار کیا. اس کے بعد اللہ نے کہا یا نوح اہبط بسلام منا، اب پوری زمین میں اس وقت آبادی بھی ظاہر ہے کم ہوگی، اتنی تو نہیں ہوگی جتنی آج ہے، لیکن بہت بڑی خلقت ہلاک ہوئی ہے. تو نوح علیہ السلام اکیلے 40-50 آدمیوں کے ساتھ، باقی ساری انسانیت کیا ہو گئی؟ ہلاک. تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا اہبط، اس پہاڑ پہ اتریں آپ، اس سے نیچے اتریں، بسلام منا، میری طرف سے سلامتی و برکات اور برکتوں کے ساتھ، علیکا یہ برکتیں آپ پر بھی ہوں گی اور ان امتوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، ان قوموں پر بھی جو آپ کے آپ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں جو آئندہ نسل میں، سب پر اللہ کی طرف سے برکتیں. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، لیکن کچھ وقت کے بعد پھر ایسی قوم آنے والی ہے جس کو میں دنیا کے فائدے پہنچاؤں گا، لیکن پھر ان کو بھی دردناک عذاب ہوگا. کچھ وقت تو یہ انسان تمیز سے چلیں گے، اس کے بعد پھر پیغمبر کی تعلیمات کو آہستہ آہستہ پھر وہ دنیا داری میں لگ جائیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ غیب کی باتیں ہیں، نُوحِيهَا إِلَيْكَ، جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ، یہ باتیں آپ بھی نہیں جانتے تھے، وَلَا قَوْمُكَ، اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، مِنْ قَبْلِ هَذَا، میرے بتانے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، فَاصْبِرْ، لہذا جیسے نوح نے 950 سال صبر کیا ہے، آپ بھی ان مشرکین کی تکلیفوں پر صبر کریں. ان العاقبت، کیسا پیارا اختتام ہو رہا ہے اس واقعے کے، اینڈ کتنا اچھا ہے، فاصبر، اے محمد آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. کیوں؟ ان العاقبت للمتقین، انجام ہمیشہ اچھے لوگوں کا ہوگا. اس حالت کو نہ دیکھیں آپ، مکہ میں بلال پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، خباب ابن ارد کو کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے، اس کو نہ دیکھو، یہ دیکھو انجام کس کا اچھا ہوا. متقین وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، انجام ہمیشہ انہی کا اچھا ہوتا ہے. دیکھو انگریزوں کی جوانی مت دیکھو، انگریزوں کا بڑھاپا دیکھا کرو، انجام مسلمان کا اچھا ہوتا ہے، جوانی انگریز کی اچھی ہوتی ہے، مگر وہ ساری جوانی کے مزے بڑھاپے میں کرکرے، کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی رونے والا نہیں ہوتا، روتے ہیں تھوڑا بہت، وہ بھی اولڈ ہاؤس سے اطلاع آ گئی کہ حضرت جی کا انلا ہو گیا ہے، تو چلو یار وہیں دفنا دو، دیکھ لیں گے، بہت کم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبت للعلم، اور بالفرض دنیا میں اچھا ہو بھی جاتا ہو، اصل تو کیا ہے؟ آخرت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اور بھی واقعات ہیں وہ پھر کل بتائیں گے انشاءاللہ. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر انہی کے آگے اولادوں میں چل کے قوم عاد پیدا ہوئی ہے، پھر وہ تباہ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد قوم ثمود پیدا ہوئی ہے، پھر وہ بھی تباہ ہوئی ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ نہیں کیا بلکہ خود ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے گئے، پھر ان کو اللہ نے اولادیں دیں، پھر آگے ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ بہت زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز یہودی کہلاتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، تو یہ تین آسمانی مذاہب آج تک موجود ہیں. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو ہسٹری ہے یہ تو آج بھی یعنی آسمانی کتابوں کے علاوہ کتابوں میں بھی ہمیں ملتی ہے. سوالات کا وہ دے دیں آپ. تراوی میں وقف لازم پر وقف نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ واہ بھائی واہ، یہ جو وقف لازم ہے نا قرآن مجید میں، یہ تجوید کے لحاظ سے لازم ہے، شرعی لحاظ سے لازم نہیں ہے. قرآن میں شرعی لحاظ سے کہیں بھی وقف کرنا لازم نہیں ہے، تجوید کا قاعدہ ہے، تو واجب تجوید کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے واجب نہیں ہے. ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، قاریوں کی سمجھ میں آئے گا، عام آدمی کے سمجھ کو سمجھ میں آنا ذرا مشکل ہے. کوئی یعنی کوئی وقف نہ بھی کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. ایک آدمی کے ساس، ایک آدمی اوے ساس لکھا ہوا ہے پاس کو، ایک آدمی کے پاس 200 درہم تھے اور اس پر سال گزرا اور زکات لازم ہو گئی، لیکن ادائیگی سے پہلے 5 درہم ہلاک ہو گئے اور نصاب باقی نہ رہا، تو کیا زکات دے گا یا نہیں؟ نہیں، اس سال اگر زکات کی تاریخ آ گئی تو پھر تو اس پر زکات واجب ہو گئی، اور زکات کی تاریخ گزرنے کے بعد اگر ہلاک ہو گیا نصاب تو زکات کیا ہو گئی؟ خود سے ہلاک ہو گیا تو ساقط ہو گئی، خود اگر خرچ کرے گا تو ساقط نہیں ہوگی. بچہ اور مجنون پر زکات دیں گے، زکات عبادت، عبادت میں اختیار ضروری ہے، بچے اور مجنون پر زکات لازم نہیں ہے. کیونکہ بچہ اور مجنون عبادت کا حل نہیں ہے. امام صاحب معذرت کے ساتھ، کیا امام کو تراویح میں آنے والے سجدہ سہو کے بارے میں مقتدی کو بتانا چاہیے؟ کیونکہ آپ سجدے میں گئے تھے تو باقی لوگ رکوع میں تھے. آج میں نے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی اور بغیر اطلاع کے سجدے میں چلا گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ سجدہ ہے. اب میں بتانا بھول گیا کہ سجدہ ہے، نیت باندھ لی ہم نے تو سجدے والی آیت آئی تو میں نے کہا چلو نکل لو. پبلک کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی سمیع اللہ لمن حمیدہ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے کافی دیر سے، تو اس کا مطلب امام صاحب کہاں ہیں. تو خود بھی تو تھوڑا سا گیس کیا کریں نا. تو سبھی سجدے میں چلے گئے تھے میرا خیال ہے، کیونکہ میں ایک دم ایسے گیا ہوں اور کافی دیر پڑا رہا تاکہ جو بھی رکوع میں ہو وہ تھوڑا سا اس کو اندازہ ہو جائے کہ بھائی یہ معاملہ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے. تو وہ سردے میں وہ چلے گئے ہوں گے سارے سردے میں، اتنا لمبا سردہ کیا. مفتی صاحب برائے کرم اسکول والوں کو کچھ غیرت دلائیں، وہ استاذ کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں، پورا سال ہنسی خوشی سے معاملات رکھنے کے بعد سال کے آخر میں فارغ کر دیتے ہیں یا پھر ایسا برا رویہ دکھاتے ہیں کہ غیرت مند استاذ خود ہی چھوڑ دیتے ہیں، اساتذہ کو غلام سمجھتے ہیں، ذہنی دباؤ ڈالتے ہیں. صورت میں استاد بھائی کوئی بھی ملازم ہو تو اس کے ساتھ تمیز سے بات کرنی چاہیے، استاذ بھی ایک اسکول میں ملازمت ہی کرتا ہے. تو دیکھو اصول یہ ہے کہ معاملات میں لچک نہیں دکھانی چاہیے، چاہے استاذ ہو چاہے کوئی بھی ہو. معاملات کلیئر، استاذ کو بتایا جائے کہ یہ سلیبس ہے، یہ نصاب ہے، اتنے مہینے میں آپ نے کمپلیٹ کروانا ہے، ٹرخانا نہیں ہے. آپ کی بھی نگرانی ہوگی، صحیح ہے نا، کیونکہ ہم بچوں سے فیس لے رہے ہیں تو آپ کی بھی نگرانی بھی کریں گے کہ آپ صحیح پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا رہے. آپ کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت داڑھی ہے، آپ علاقے کے کونسلر ہیں جو بھی ہیں، لیکن یہاں پر آپ کیا ہیں، ٹیچر ہیں، ایک ملازم ہیں، تو آپ کی نگرانی پوری ہوگی. یہ سب چیزیں تو ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف 100% کامل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، صحیح ہے نا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 100% آپ کے معیار پر ہو، یہ تو ناممکن ہے. کچھ خامیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، کمپرومائز کر لینا چاہیے کہ یار چلو یہ چیز اچھی ہے تو اس چیز میں گزارا چلاؤ، نہیں ٹھیک ہو کے دے رہے تو اب ہم کیا کریں، ٹھیک ہے نا. دوسری بات، اگر استاد کو تنبیہ کرنی ہو تو تمیز سے ہاں ہو کر کے ڈانٹنا. میں آپ کو اپنا بتاؤں، جامعۃ الرشید میں ہم پڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے جو بڑے حضرات ہیں، محتمیمین ہیں، جو ناظم ہیں ہمارے، وہ ہمیں بھی تنبیہ کرتے ہیں، بھائی اس دفعہ یہ شکایت ہے. تو پتہ کیسے کرتے ہیں؟ بڑے آرام سے بلائیں گے، بٹھائیں گے اور سلام دعا چائے کا پوچھیں گے، ٹھنڈے کا. میں اپنے، حالانکہ وہ میرے استاذ بھی ہیں، ہم نے ان سے بخاری پڑھی ہے اور 8 سال ان سے کتابیں پڑھی ہیں، یعنی کوئی یہ نہیں کہ 2-4 کتابیں پڑھی ہوں، بچپن سے لے کے آخر تک ان سے کتابیں پڑھی ہیں. تمیز کیسی ہوں ماشاءاللہ ان میں، جو جامعہ کے محتمی میں ان کی بات کر رہا ہوں. بلائیں گے، بٹھائیں گے، دیکھیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس دفعہ کچھ نصاب آپ نے کمپلیٹ نہیں کروایا، کچھ آپ کے اسفار زیادہ ہو رہے ہیں، کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے کہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا، آپ تو خود سمجھدار ہیں. تو یہ آپ کو ایک پرچہ دیا جا رہا ہے، اس پہ آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے بارے میں کوئی شکایت ملی ہے تو وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو ذرا وضاحت کر دیں. لب و لہجہ اس سے بھی نرم ہوتا ہے، یہ تو میں پھر بھی سخت لہجے میں بول رہا ہوں. اگر یہ ٹھیک نہیں ہے شکایتیں تو ذرا وضاحت لکھ دیں، اور اگر یہ ٹھیک ہے تو آپ لکھ دیں کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس کا خیال کروں. بس ختم بات، سمجھ میں آ رہی ہو. اور اگر کوئی ہم وضاحت لکھیں، وضاحت ان کو سمجھ میں آئے تو اپریشیٹ کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے بارے میں جو شکایت پہنچی تھی الحمدللہ وہ صحیح نہیں تھی. یہ پرچہ پکڑا دیا کہ ایک پیپر ہمارے پاس ریکارڈ میں رہے گا اور ایک آپ کے پاس رہے گا. ہوتا بڑا خطرناک ہے یہ پرچہ، کیونکہ ریکارڈ میں باقاعدہ فائل میں، بھائی اس کو وہ مدرسہ ہے، کوئی عیدی سینٹر نہیں ہے، تو ریکارڈ میں کیا رہے گا، رہے گا تاکہ آپ کو دکھایا جا سکے یہ دیکھیں پچھلے سال بھی یہ والی آئی تھی، اس سال بھی یہی شکایت آ رہی ہے. لیکن اخلاق، تمیز، تو کئی بار جب ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی قابل برداشت ہے، یا اس کی خامی اگر برداشت کے قابل ہے تو ٹھیک ہے چلاؤ، نہیں ہے تو پھر ان کو وہ ایک نوٹس دیتے ہیں کہ بھائی اگر پھر بھی آپ نہیں سمجھ میں آ رہا تو ہمارا کچھ ایسا ارادہ سا محسوس سا ہو رہا ہے کہ آپ کو چلتا کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا. تو مہلت دیتے ہیں 2-3 دفعہ، پھر بھی اگر نہیں سدھرے تو رخصت کر دیتے ہیں، لیکن رخصت کرتے ہوئے چند مہینوں کی تنخواہ پکڑا دی جاتی ہے ایڈوانس میں، جس استاذ کو رخصت کرتے ہیں نا، اس لیے کہ بیچارہ ابھی رخصت ہو کے کہاں جائے گا، فوراً تھوڑی کہیں بھی انسان کو کمانے کے لیے کوئی جگہ ملتی ہے. تو کچھ ٹائم تک اس کو کیا ہو بھائی، جب تک کسی اور جگہ پہ آپ ٹرائی کریں، مدرسے میں وہ بیچارہ اس عالم تو مدرسے میں ٹیچنگ کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا نا, تو کسی اور مدرسے میں آپ تدریس تلاش کریں جہاں سے آپ کا کوئی باقاعدہ وظیفہ ہو, تنخواہ ہو, تو اس میں کم از کم اتنا ٹائم ہمیں پتہ لگے گا, تو اتنے ٹائم کی تنخواہ آپ کو ایڈوانس میں مدرسہ دے گا. تو یہ تمیز کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں, تمیز اور تہذیب. تو جتنے بھی ادارے ہیں ان کو یہ تمیز, بولو بھائی, یہ تہذیب سیکھنی چاہیے. کہ ایک دفعہ ہمارے محتمم نے مجھے ڈانٹا, اتنا اچھا ڈانٹا ایسے تمیز سے, میں نے ان سے کہا کہ حضرت دل چاہ رہا گرفتاری دے دوں. مجھے ایک لطیفہ یاد آیا, کسی نے کہا یورپ میں پولیس اتنی خوبصورت ایسے اچھے اسٹائل میں بات کرتی ہے کہ دل چاہتا ہے آدمی گرفتار ہو جائے. نو کہتا ہے پولیس والے سے کہ ہمارے یہاں تو پولیس کیسے روکتی ہے, آپ کو پتا ہی ہوگا نا, تو آدمی کہتا ہے بھاگوں کہیں سے نا میں. تو وہاں بڑی تمیز سے پلیز ڈو ہیو یور ڈاکومینٹس, اور ایسی اچھی انگلش میں, اور پلیز پلیز کر کے, پھر کچھ غلطی پولیس والوں کی, یعنی ہماری غلطی بھی ہوگی تو پھر بھی ایکسکیوز کرے گا وہ. تو وہ ایک آدمی نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں کیا دے دوں, تو وہ ایسے تمیز سے ڈانٹ رہے تھے. میں نے کہا یار دل چاہ رہا ہے تھوڑا سا اور بھی ڈانٹ لگ جائے. تو جو ریسپیکٹ ہے نا, عزت, یہ بہت اہم چیز ہے. ڈانٹنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے, تنبیہ کرنے کا بھی ایک انداز. وہ ویسے بھی آپ کا کی اولاد تو ہے نہیں, وہ تو ایک ملازم ہے جس سے آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, تو تمیز سے چل رہا ہے تو بھی چلو, نہیں چل رہا تو تمیز سے رخصت ہو جاؤ. لیکن رخصت بھی کس طرح سے کیا جائے, ایک تمیز کے پہلے تو اس کو نوٹس دیا جائے, سنبھلنے کا موقع دیا جائے, اس کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی یہ خامی ایسی ہے کہ اگر یہ دور نہ ہوئی تو ہمارا یہ فیصلہ ہے, یہ ریٹن میں آپ سے بھی ہم لکھوا رہے ہیں کہ ہم آپ کو مدرسے سے یا اسکول سے نکال دیں گے. تین دفعہ کم از کم مہلت دی جائے, انسان کو سدھرنے کا موقع دیا جائے, اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے, اور تمام چیزیں ریٹن میں ہونی چاہیے. کیونکہ انسان میں بھول بہت ہوتی ہے, وہ بھول جائے گا مجھے کیا سمجھایا تھا, آپ بھول جائیں گے ہم نے اس کو کیا کہا تھا. تو یہ معاملات کیا ہونے چاہیے, ریٹن میں ہونے چاہیے. تو ہمارے یہاں طلبہ کی بھی فائلیں بنتی ہیں, استاذوں کی بھی بنتی ہے. مفتی صاحب بلوغت کے بعد تراویح پڑھا سکتے ہیں, داڑھی شرط تو نہیں ہے, داڑھی اگر نکلی نہیں ہے تو پڑھا سکتے ہیں لیکن بالغ ہونا ضروری ہے. ایئر فورس میں جانے کے لیے داڑھی کٹانا جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے, وہ بعد میں. حدیث میں ہے کہ وتر کی نماز آسانی کے ساتھ پڑھی جائے, حدیث میں وتر کی ایک رکعت بھی ثابت ہے, ایک رکعت مناسب کا کیا طریقہ ہے؟ حدیث میں ایک رکعت وتر نہیں ہے. حدیث میں جو آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو تیرو بواحد, نبی ایک رکعت وتر پڑھتے تھے, یہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہے. پوری حدیث میں امام تہاوی نے حدیث کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اوتر بواحدتن تو تیرو لکم ما صلیتم, ایک رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو طاق بنا دو. ایون اور آڈ کا لفظ سنا ہوگا نا, ایون کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم ہو جائے, آڈ کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم نہ ہو, طاق عدد جسے کہا جاتا ہے اردو میں. تو جہاں بھی یو تیرو بواحدتن کا لفظ ہے, وہاں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق, اور یہ بڑی مضبوط رائے ہے, اس پر میں ایک پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ, کہ یو تیرو بواحدتن کے الفاظ آئے ہیں وہاں, مطلب یہ کہ ایک رکعت کے ذریعے پچھلی دو رکعتوں کو وتر بنا دو, کیونکہ دو رکعتیں ایون تھیں, ایک کے ذریعے آپ نے کیا بنا دیا آڈ. یہ جہاں بھی لکھا ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وتر پڑھتے تھے, تو آپ ان سے کہیں کہ یہ عربی سے اردو ترجمہ یہ تو تم نے خود کیا ہے, صحیح ہے نا, ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. یو تیرو بواحدتن کا مطلب ایک رکعت وتر بھی آتا ہے, اور ایک رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو جف بنانا بھی آتا ہے, دونوں آتے ہیں. تو احناف کا مستدل صحیح مسلم کی حضرت عائشہ کی حدیث ہے, وہ حدیث یہ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو تیرو بسلاس, تین رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے اپنی پچھلی نمازوں کو. تو اب اس میں بھی یہ امکان ہے کہ تین رکعتیں پڑھتے تھے یا زیادہ, لیکن حضرت عائشہ نے جو اس کی تفصیل بیان کی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تین رکعتیں ہوتی تھیں. حضرت عائشہ نے فرمایا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے, دوسری میں قل یا ایھا الکافرون, اور تیسری میں قل ھو اللہ, اور فرمایا بسلام, ایک سلام کے ساتھ, یعنی درمیان میں سلام بولو بھائی نہیں. اور حضرت عائشہ جتنا نبی کی نماز کو جانتی تھی اتنا کوئی اور نہیں جانتا تھا. رہا یہ مسئلہ کہ بتسلیمتین کے الفاظ بھی آتے ہیں حدیث میں کہ دو سلاموں کے ساتھ, بھائی دو دفعہ سلام ہے نا، دو رکعت کے بعد بھی اور آخری رکعت کے بعد بھی، تو وہاں دو سلام، یہ جو التحیات ہے نا اس کو بھی سلام سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ہم السلام علیک ایہا النبی پڑھتے ہیں، تو دو سلام کا مطلب وہاں دو قعدے. نہیں آ رہی بات؟ تو وتر کے بارے میں بہت ساری مختلف روایتیں ہیں جن میں بڑا تعارض ہے آپس میں، ان تمام روایتوں کو اگر آپ تطبیق دیں تو وہ تطبیق میں جتنا بہتر طریقہ امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہے، ہماری رائے میں اس سے بہتر طریقہ کسی اور نے اختیار نہیں کیا. لیکن اگر آپ اس طریقے سے متفق نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن آپ اس طرح سے اپنا کلپ ریکارڈ کروائیں کہ لوگ حنفیوں کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیں اور وہ یہ سمجھیں لوگ کہ ان بیچاروں کو تو بخاری کی یہ جو ایک رکعت والی حدیث ہے اس کا بھی نہیں پتا. تو یہ آپ کی بیوقوفی ہے، آپ کی جہالت ہے کہ آپ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ آپ کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے جاہل مرکب. جاہل مرکب اس جاہل کو کہتے ہیں جس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جاہل ہوں. تو آپ کو تمام ائمہ کے استدلال معلوم ہونے چاہیے کہ کس نے کس طریقے سے استدلال کیا، اس کے بعد آپ تبصرہ کریں کسی کے اوپر. بہت مشکل ہے سمجھانا، اس کے بعد آپ تبصرہ کریں کسی کے اوپر. تو ہاں بعض صحابہ سے ثابت ہے، تو ایسے تو ہمارا عمل بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے، تو صحابہ میں مسئلہ اختلافی تھا. تو لوگ جو ہے نا مجتہدین سے بدگمان کرتے ہیں، ایک طرف کی روایت پیش کرتے ہیں، اور عوام تو اتنی جاہل ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں. اور پھر ایسی عوام اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، محقق ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. یہ محقق ہے جس کو کمبخت کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ترجمہ جو کر رہا ہے یہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. ایک دفعہ ایک یورپ سے، امریکہ سے ایک صاحب آئے، خون پینا شروع کر دیا میرا، اور وہی کہ بھیتر تو ایک رکعت ہے، ایک رکعت ہے، ایک رکعت ہے، رٹا لگایا انہوں نے. میں نے کہا تو ٹھیک ہے ایک رکعت آپ کا اگر اطمینان ہے تو آپ ایک رکعت پڑھیں، ہم تو حرمین میں بھی ایک رکعت پڑھتے ہیں، تو اختلافی مسئلہ ہے. اس نے کہا پھر آپ کیوں تین پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ تین پڑھنی چاہیے، اس میں احتیاط، کیونکہ تین جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اس طرح سب کے نزدیک بھیتر ہو جاتا ہے. امام شافی کے یہاں بھی ہو جائے گا، امام احمد کے یہاں بھی. یہ والا جو طریقہ حناف نے اختیار کیا یہ بے غبار ہے، اس میں سب کے نزدیک بھیتر کی نماز ادا ہو جائے گی، اس میں اختلاف ہے. تو ہم نے کہا یہ اتفاقی طریقہ لے لیا ہم نے. نہیں وہ تو آپ بخاری کی حدیث میں. پھر میں نے کہا آپ کس کے مقلد ہیں؟ کہہ رہا میں تقلید وقلید نہیں کرتا، میں محقق ہوں، میں محقق. میں نے کہا اچھا آپ کی کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے بخاری میں آتا ہے نبی نے فرمایا ایک رکعت بھی تر پڑھو. میں نے کہا یہ ترجمہ انگلش میں یا اردو میں؟ یہ بھی بخاری میں ہے یہ ترجمہ، نبی نے یہ ترجمہ کر کے دیا ہے. کہہ رہے نہیں، کہہ رہے یہ تو جو بھی عالم ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو میں نے کہا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے غلط ہے؟ کہہ رہے ہیں بڑے عالم ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب آپ اس ترجمے میں ان عالم کی تقلید کر رہے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط، آپ تقلید کر رہے ہو. تو تقلید تو کر لی نا آپ نے. کہہ رہے نہیں دینی مسائل میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے، ترجمے میں تقلید ہو سکتی ہے. میں نے کہا ترجمے کی بیس پہ ہی تو آگے وہ مسئلہ کی بنیاد ہے، بیس میں تقلید کر لی جو اس سے بڑی تقلید ہے. بھائی آپ کی تو بنیادوں میں تقلید گھسی ہوئی ہے. میں نے کہا تو میں نے کہا بھائی فنٹر گیری اچھا کام نہیں ہے. آپ یہ بولو کہ چونکہ امام شافی بہت بڑے مجتہد تھے تو ان کی تحقیق یہ ہے، تو میں جاہل آدمی میں ان کی تحقیق کو فالو کر رہا ہوں، آپ اگر کسی اور کی تحقیق کو فالو کرتے ہو مولوی صاحب تو ہمیں بھی قبول. ایسے کرو گے تو میں نے کہا امت میں جوڑ بھی رہے گا اور امت تمیز سے زندگی بھی گزارے گی. یہ فنٹر گیری میں نے کہا آپ جیسوں پہ سوٹ نہیں کرتی. پھر میں نے ان کو کہا کہ جو اوتر بواحدتن ہے، تو اوتر بواحدتن کا مطلب جفت کو کیا بنا دیتے، ایک کے ذریعے طاق بنا دو، ایون کو کیا بنا دو، آڈ بنا دو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو قبول کرتا ہے، پسند کرتا ہے. دیکھو مغرب کی نماز دن کی نمازوں کی انتہا پہ ہے، اس کو بھی وتر بنایا گیا، اور یہ جو وتر کی نماز ہے یہ رات کی نمازوں کی انتہا پر ہے، لہذا اس کو بھی کیا بنایا گیا، طاق بنایا گیا ہے، تاکہ اینڈ کس پر ہو، طاق عدد پر اختتام ہو. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.